الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنك تحدثه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتدع أجنحتها ردا لطالب العلم وإن العالم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وإنما ورث العلم فمن أخذه بحظ وافر رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وسماه الترمذي قيس بن كثير وعن أبي عمامة الباهلي رضي الله عنهما قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي ورواه الدارمي عن مكحول مرسلا ولم يذكره ولم يذكر رجلان وقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم تلا هذه الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم, عزیز دوستو اور معزز مائیں اور بہنیں, تین حدیثیں کتاب العلم سے آپ کے سامنے دوسری فصل کی پڑھی گئی ہیں. علم سے مراد یہاں دین کا علم ہے, یاد رکھو. ابن کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے پاس ایک آدمی آئے اور کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں. آپ کے پاس میرے آنے کی اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے. یہ سن کر ابو الدرداء رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی راستے کو, خواہ وہ راستہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو یا مختصر, علم دین حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بہشت کے راستوں پر چلاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر ہے یعنی فرشتہ، اور جو زمین کے اوپر ہے یعنی جن و انس اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں، دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، اور عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چودھویں رات کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے، اور عالم انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، یعنی انبیاء اپنی وراثت کے اندر دینار اور درہم نہیں چھوڑ گئے ہیں، ان کا جو ورثہ ہے وہ علم ہے، جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا، وافر حصہ پایا یعنی کامل حصہ پایا۔ یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ مشکاش شریف سے ہے، امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے، ساتھ ہی امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی، اور ترمذی نے راوی کا نام قیس ابن کثیر ذکر کیا ہے، لیکن صحیح کثیر ابن قیس ہی ہے جو صاحب مشکات نے بیان کیا ہے۔ صحابی کی خدمت میں آنے والے کی علمی طلب اور حصول دین کے حقیقت کا جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کتنا علم کے حاصل کرنے کا حقیقی جذبہ ہے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ بات واضح کر دی کہ میرے آنے کی غرض کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہے، یا محض یہ نہیں ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں آپ کی ملاقات نہیں، بلکہ میں تو علم دین کے حصول کے حقیقی اور پرخلوص جذبہ لے کر آیا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ کی زبان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیث سن کر آپ کے قلب اور دماغ علوم نبوی کی ایک روشنی سے منور کروں۔ ہو سکتا ہے کہ طالب مذکور نے جس حدیث کے سننے کی طلب کی تھی وہ حدیث ان کو اجمالی طور پر معلوم ہو، اب ان کی خواہش یہ ہوئی کہ اس کو تفصیلی طور پر سنا جائے، یا یہ کہ وہ حدیث انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہی سن رکھی ہو مگر اس جذبے کے ساتھ کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث کو بلا واسطہ صحابی سنیں۔ ابو الدرداء نے سائل کے جواب میں جو جواب دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو بیان فرمائی ہے وہ یہی حدیث ہو اور یہی حدیث اس کا مطلوب ہو ہے، لیکن احتمال اس کا بھی ہے کہ یہ حدیث جہاں جہاں بھی نقل کی گئی ہے وہ طالب کا مطلوب نہ ہو، بلکہ چونکہ طالب نہایت مشقت اور پریشانی برداشت کر کے اور دور کا سفر طے کر کے حصول حدیث کے خاطر آیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حصول حدیث کے لیے ہم کسی ایسے علمی مراکز میں بھی ہیں کہ جہاں وہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے یا مل نہیں سکتی ہے، اور وہ چیز کسی ایسی جگہ پر ہمیں مل سکتی ہے جو کسی اور جگہ پر ہے، تو وہاں کا سفر کرنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب طالب علم علم کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راہ مسافرت اختیار کرتا ہے تو فرشتے اس کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس کی تشریح میں کہا جاتا ہے کہ یا تو واقعی طالب علم کے شرف اور عزت کی بات ہے، عزت کی خاطر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، یا پھر طالب علم کی عزت اور عظمت اور اس کی طرف رحمت خداوندی کے نزول کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن مدارس کے اندر احادیث پڑھائی جاتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اس کی ہمیں قدر ہونی چاہیے میرے عزیزو۔ نیز یہ فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوق خدا ہے سب کی سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر صراحت کی گئی کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس عالم کے لیے اور طالب علم کے لیے استغفار کرتی رہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ زمین کی مخلوق میں مچھلیاں شامل ہیں, ان کو بظاہر الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ پانی تو زمین کے اوپر ہی ہے یا زمین کے اندر ہی ہے. مگر اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس سے دراصل عالم کی انتہائی فضیلت اور عظیمت کا اظہار مقصود ہے. اس طرف اشارہ ہے کہ پانی کا برسنا جو رحمت خداوندی کی نشانی ہے, نعمت الہی کی علامت ہے, اور دنیا کی اکثر آسانیاں اور راحتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں. تمام خیر اور بھلائی جو اس کے علاوہ ہیں سب کی سب عالم ہی کی برکت سے ہیں, یہاں تک کہ مچھلیوں کا پانی کے اندر زندہ رہنا خود قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے, علماء کی برکت ہی کی بنا پر ہے. اس حدیث میں عالم اور عابد کے فرق کو بھی ظاہر کیا گیا کہ عابد پر عالم کی فوقیت اور برتری دی گئی, اس لیے کہ عابد جو کام کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے, اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, اور عالم کا فیضان متعدی ہوتا ہے. اس کا فیضان صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا, اسی لیے عالم اور عابد کو چاند ستاروں سے مشابہت دی گئی. جس طرح 14ویں رات کا چاند پوری تابانی اور جلوہ ریزی کے ساتھ آسمان پر نمود ہوتا ہے, دنیا کی تمام مخلوق اس سے مستنیر ہوتی ہے, روشن ہوتی ہے, اس کی روشنی تمام جگہ پہنچتی ہے, جس سے پوری فائدہ پورا عالم فائدہ اٹھاتا ہے. مگر ستارہ خود اپنی جگہ تو روشن اور منور ہوتا ہے, اس کا فیضان اتنا عام نہیں ہوتا جتنی 14ویں رات کے چاند کی روشنی عیاں اور ظاہر ہوتی ہے. کوئی اس پر یہ سوال کر بیٹھے یا اشکال کر بیٹھے کہ عالم اور عابد میں کوئی فرق نہیں ہوتا, کیونکہ اگر عالم محض علم پر بھروسہ کر کے بیٹھے اور علم پر عمل نہ کرے تو ظاہر ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسی طرح عابد بغیر علم کے عابد نہیں ہو سکتا, کیونکہ عبادت کے حقیقی اور اصلی روح علم ہی میں پوشیدہ ہے. اس لیے عبادت بغیر علم کے صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتی. لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو عالم بالکل باعمل ہوگا عابد بھی ہوگا, اور جو عابد ہوگا وہی عالم باعمل بھی ہوگا. اس لیے دونوں میں فرق کیا ہوا, یہاں دونوں کو کیوں فرق کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم سے مراد وہ آدمی ہے جو تحصیل علم کے بعد عبادت ضروریہ جو ہے فرائض واجبات سنن اور مستحبات پر اکتفا کر کے اپنے اوقات کا جو بقیہ حصہ ہے وہ درس و تدریس میں مشغول رکھتا ہے. یعنی اس کا کام درس و تدریس ہے, دعوت و تبلیغ ہے, دین کی ترویج ہے, لوگوں تک دین پہنچانا ہے. عابد سے مراد وہ شخص ہے جو تحصیل علم کے بعد اپنی زندگی کا تمام حصہ صرف عبادت ہی میں صرف کرتا ہے, نہ اسے علم کی اشاعت سے دلچسپی ہوتی ہے اور نہ تعلیم و تعلم اس کا مقصود ہوتا ہے, بلکہ وہ ہما وقت عبادت ہی میں مشغول رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر علم کی اشاعت اور تعلیم و تربیت کی فضیلت کا گہرا جائزہ لیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ یہ عمل افادیت کے اعتبار سے سب سے بلند مقام رکھتا ہے, اور جو ہر حال میں عبادت پر افضل ہے, جیسا کہ اکثر احادیث سے ثابت بھی ہوتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ عالم اور عابد میں اس اعتبار سے فرق ہے, اور عابد پر عالم کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. شرح السنہ میں سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ منقول ہے, ان کا ایک قول منقول ہے کہ میں آج طالب علم سے افضل کوئی دوسری چیز نہیں سمجھتا ہوں. لوگوں نے عرض کیا, کیا لوگوں کے خلوص نیت میں فضیلت نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ طالب علم خود نیت کا سبب ہے، یعنی نیت اس سے اپنے آپ ہی کو سوار آپ ہی کو سنور سنور جاتی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے علم کو غیر اللہ کے لیے حاصل کیا مگر بعد میں وہ اللہ ہی کے لیے ہو گیا، طلبنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا اللہ، ہم نے علم کو غیر اللہ کے لیے طلب کیا، دنیا کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، لیکن علم نے انکار کیا کہ تم صرف اور صرف خدا کے لیے ہو۔ علم کی فضیلت کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے جو امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا نفل نماز سے افضل ہے، کیونکہ وہ علم جو طلب کیا جا رہا ہے یا تو وہ فرض عین ہوگا یا فرض کفایہ، اور ظاہر ہے کہ فرض عین اور فرض کفایہ یہ دونوں جو ہیں یہ نفل سے افضل ہیں، یہ اس حدیث کا معنی ہوا اور مطلب ہوا۔ اب آئیے آج کے زمانے کی طرف، ہم لوگ چونکہ دین سے اتنے دور ہیں اتنے دور ہیں، اس لیے ہر مسجد کے اندر آپ کے لیے پروگرام ترتیب دیے گئے درس حدیث کے درس قرآن کے، ورنہ دیکھو ایک آدمی ہے مدینہ جیسی بابرکت جگہ سے صرف ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس جاتے ہیں، ابو الدردہ رضی اللہ عنہما کے پاس۔ ہمارے اس مسجد کے اندر یہ درس حدیث کا سلسلہ کئی سالوں سے تقریباً 2000 یا 2001 سے جاری ہے، 20 سال کے قریب ہوئے ہیں اور یہ 21واں سال شروع ہوگا انشاءاللہ آئندہ، اور درس قرآن تو تقریباً یوں سمجھیے کہ اس ادارے سے قائم ہونے سے پہلے جب ہم 11th ہون کلف بلڈنگ میں تھے وہاں سے درس قرآن شروع ہوا تھا۔ بہرحال اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وہ باتیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کو بیان فرمائی اپنے صحابہ کے سامنے، ہم لوگ گھر بیٹھے ہوئے آج آن لائن یا پھر مسجد کھلی ہوئی ہوتی ہے تو مسجد کے اندر، اور اسی طرح آڈیو پر بھی ہم سنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کے اندر کمی محسوس ہوئی علم کی، اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے پیدا فرما دیے کہ لوگ اپنی بات کو آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک آدمی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا کے لوگ سن رہے ہیں، پاکستان کے لوگ سن رہے ہیں، دوسری جگہوں کے لوگ سن رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی۔ تو ہم بھی اب اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ بھائی جو بھی احادیث ہم سنیں گے ان احادیث کو سن کر اس پر عمل کریں گے اور وہ حدیثیں دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ حدیث تھی جو قیس ابن کثیر نے یا کثیر ابن قیس نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان فرمائی، انہوں نے یہ سنی۔ آنے والے جو ساتھی تھے مدینہ سے آ رہے ہیں، مدینہ جیسی بابرکت جگہ کو چھوڑ کر صرف ایک حدیث کے لیے دمشق پہنچتے ہیں، ہمارے لیے تو اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں صحیح علم حاصل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث ابو امامہ بالباہلی رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا تھا جس میں سے ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا۔ آپ سے پوچھا گیا ان دونوں میں افضل کون ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا شخص پر۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے آسمانوں اور تمام زمین کی مخلوقات یہاں تک کہ چوٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں دریا کے اندر پانی میں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی یعنی علم دین سکھاتا ہے۔ ترمذی اور دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. دارمی نے اس روایت کو مکحول سے مرسل طریقے پر نقل کیا ہے, جس میں لفظ دو رجولان کا لفظ ذکر نہیں ہے, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی عبادت, عالم عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے مجھے تم میں سے ادنا پر. اور پھر یہ آیت پڑھی, انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, خدا کے بندوں میں علماء ہی خدا سے زیادہ ڈرتے ہیں, کیونکہ وہ قرآن کو زیادہ جاننے والے ہیں. کسی جگہ فرمایا وما یعقلها الا العالمون, قرآن کو اچھی طرح نہیں سمجھتے مگر علماء. عقل یعقلوا کے معنی یہاں سمجھنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی بہت سے لوگوں کو ایسی حدیثوں پر اعتراض ہوتا ہے, تو بھائی علم حاصل کرو اگر تمہیں بھی اس کی فضیلت حاصل کرنا ہے. تو ایک آدمی ہے جس نے اپنی زندگی کے کئی سال مدرسے میں لگا دیے, ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اپنے زمانے کے اندر یونیورسٹی اور کالج میں جاتے تھے. ماں باپ نے ایسے لوگوں کو جو بچوں میں بالکل یعنی ڈل قسم کے تھے, ڈبو قسم کے تھے, ان کو مدرسوں میں بھیج دیا, لیکن مدارس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء ایسے عطا فرمائے کہ الحمدللہ وہ اپنی اپنی جگہ پر جا کر کام کر رہے ہیں. یہ جو حدیث میں نے تیسری پڑھی ہے جس میں یہ فرمایا گیا, ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد, میں نے فقیہ واحد پڑھا ہے کہ ایک فقی زیادہ سخت ہے شیطان پر ہزار عابد سے. فقی ہے اس لفظ کے اندر, ففی نہیں ہے. فقیہ معنی علم فقہ کا جاننے والا, فقی جس کو آپ مفتی بھی کہہ سکتے ہیں, عالم بھی کہہ سکتے ہیں, سمجھے نا. مقابلے کا یہ مسلم اصول ہے کہ کامیابی اس شخص کے حصے میں آتی ہے جو مد مقابل کے داؤ پیش سے بخوبی واقف ہو. سمجھ میں آ رہی بات. اس لیے یہاں پر یہ فرمایا فقیہ واحد, جو آدمی علم فقہ سے اچھی طور پر واقف ہو, اللہ تعالی کہ یہاں یہ آدمی زیادہ سخت ہے شیطان پر ہزار عابد سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہزار عابد کو ورغلانا, ہزار عابد کو گمراہ کرنا, ہزار عابد کو غلط راستے پر لے جانا, یہ شیطان کے لیے آسان ہے بجز اس کے کہ وہ کسی عالم کو غلط راستے پر لے جائے. اس لیے معلوم ہوا کہ بھائی جو فقہ کا جاننے والا ہے, اچھی طرح جاننے والا ہے, تو وہ شیطان سے بچتا رہے گا. کسی موقع پر حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وضو بنا رہے ہیں اور نماز کے لیے وضو بنا رہے ہیں. جب نماز کے لیے وضو بنا رہے تھے تو ایک آواز آئی, عبد القادر ہم آپ سے اتنے راضی ہو گئے کہ ہم نے تمہاری پچھلی ساری عبادتوں کو قبول کر کے تمہارے لیے نماز کو معاف کر دیا. فوراً انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ تو شیطانی ہو سکتا ہے, مرض الوفات میں حضور کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی, حضور کے صحابہ کے لیے معاف نہیں ہوئی, عبد القادر جیلانی کے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے. فوراً انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. ہم جیسا ہوتا تو کمبل کے اندر منہ رکھ کے سو جاتا کہ چلو کل سے صبح بھی معاف اور ظہر بھی معاف اور ساری نمازیں معاف. اس لیے کہ ہم تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جبرائیل امین سے اور میکائیل سے اور اسرافیل سے کم نہیں سمجھتے ہم اپنے آپ کو. اللہ ہی ہماری حالتوں پر رحم کرے. ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان عبادتوں کے اندر اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ عبادت رکھیں, یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو, ہمارے دین کے کاموں کو, ہماری درس تدریس کو قبول فرمائے. وہ حدیث سنو جس کے اندر فرمایا گیا کہ وہ واعظین جو بہترین طور پر واعظ کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض واعظین کی کو دیکھا جہنم کے اندر معراج کی رات کہ ان کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، فرمایا گیا کہ آپ کے واعظین وہ واعظین جو خود لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ بہرحال فضیلت ہے علماء کی، بہرحال فضیلت ہے فقہا کی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں علماء ربانیین عطا فرمائے، ہمیں فقہا عطا فرمائے جو دین کے صحیح سمجھنے والے ہوں۔ پھر وہ شیطان نے دیکھا کہ یہ ایک داؤ تو میرا چلا گیا، اس نے کہا کہ اے عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ حضرت نے فوراً دوسرا تیر پھینکا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے میرے اللہ نے بچایا، میرے علم نے نہیں بچایا۔ یہ فرق دیکھو، فوراً علم کی نسبت اللہ کی طرف دی، فوراً نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ یہ ہے توحید۔ ہم لوگ تو تھوڑی تھوڑی باتوں میں اگر تھوڑا علم آ جائے تو پھولے نہیں سماتے، اپنے علم کا ایکسپوز کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اللہ امت کے علماء کی بھی حفاظت فرمائے، اور یہ جتنے گروپ بنے ہیں اور جن گروپوں کے اندر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، تو بحث ہے تو صحیح طور پر بحث کرو، غلط بحثیں کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ علم ہے تو بحث کرو، علم نہیں ہے تو بحث کرنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر علم کے، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر علم کے اللہ کی آیتوں میں جھگڑنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جن کا کام ہے ان کو کرنے دو بھائی۔ تم اگر انجینئر ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہارے سامنے والا مقابل بھی انجینئر ہو۔ اگر تمہارے پاس علم ہے اور صحیح علم ہے تو تم اپنی بات لے کر جاؤ کسی کے پاس، اس کو سمجھاؤ کہ بھائی تم یہ بات کو اس طرح سمجھیں، ہم اس طرح سمجھیں، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتے ہوئے۔ تو اگر ایسا اختلاف ہے تو وہ رحمت ہے، لیکن وہ اختلاف جھگڑے کی صورت پکڑ لے، ایک دوسرے پر فتوے لگ جائے، تو پھر یاد رکھو کہ ایسا اختلاف یہ زحمت ہے، یاد رکھو۔ تمہارے لیے تو ہے ہی، امت کے لیے بھی جہاں زحمت ہے کہ امت کے ٹکڑوں کرنے والا ہے۔ بہرحال مجھے یہ بات اس پر یاد آ گئی کہ بہت سے لوگوں کو جب یہ ان کے سامنے یہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو یہ حدیث کی فضیلت ہے۔ ان علماء کو فضیلتیں دی ہیں حدیث نے، اور حدیث آئی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے وحی آئی ہے، اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کر آنے والے ہیں، اس لیے ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یا کسی ایک دو عالم، میرے جیسے عالم کے عمل کو دیکھ کر تم ہر عالم کو اسی تول کے اندر تول دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کی حقیقت کو سمجھا دے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ و وازع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب رواہ ابن ماجہ وروى البیحقی فی شعب الایمان الی قولی مسلم وقال فی ھذا متنہ مشہور و اسنادہ ضعیف وقد روی من اوجہ ضعیفۃ۔ یہاں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا جتنا ضروری ہے. جو ایک مسلمان عاقل بالغ پر مکلف پر یہ فرض ہے, یاد رکھو. نماز کے مسائل اس کا جاننا, اس کے فرائض واجبات سنن مستحبات کا جاننا, تو فرض کا علم ہے, وہ فرض کا علم ہے اس میں یاد رکھو تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہوں. روزے کے مسائل, حج کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا, یہ تمام کے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور ہمارے ان مدارس میں جہاں مکاتب ہیں وہاں یہاں تک کی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے. جہاں تک سوال ہے کہ آپ تاجر ہو تو تجارت کے مسائل کا جاننا یہ آپ کے لیے پھر فرض عین ہے. ہاں اب آپ تاجر نہیں ہیں تو اگر قوم میں سے ایک جماعت ہے جو جانتی ہے ان مسائل کو اور لوگوں تک پہنچاتی ہے تو یہ فرض علی الکفایہ ہوگا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ ناہنجاروں کو علم سکھانا, جن کو علم سے کوئی سروکار ہی نہیں. یہ ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں جواہرات کا قلادہ ڈالنا, موتیوں اور سونے کا ہار ڈالنا. جن کی سمجھنے کی حیثیت نہیں ہے ان کے اندر, ان کے سامنے آپ بے وجہ علم کی بڑی تقریر کرنے بیٹھ گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے سامنے موتیوں کی کیا قدر ہوگی. موتی کی قدر تو وہی جانے گا جو جوہری ہوگا. سونے کی قیمت یہ کتنا کیرٹ ہے اور یہ کتنے وزن کا ہے, اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے, وہ سنار یا چاندی بیچنے والا ہی جانے گا. اسی طرح یاد رکھو کہ جو لوگ نہ ہنجار ہیں نہ اہل ہیں, ایسوں کے سامنے بیٹھ کر احادیث یا قرآن کریم سکھلانا یہ ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں جواہرات اور موتیوں کے ہار ڈالنا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے اور بیہقی نے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے مسلم تک لفظ نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کا جو متن ہے وہ مشہور ہے. متن وانے جو حدیث, جہاں سے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ ووازع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب. یہ اس کو متن کہتے ہیں. اور اس سے پہلے جو حدیث جو ہے حضرت انس, اور حضرت انس نے جن سے یہ حدیث ہے, حضرت انس سے جس نے یہ حدیث لی اور پھر ان سے کس نے حدیث لی, یہ جو ہے سند اس میں اسناد ہے, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضعیف ہیں اور کئی طریقے سے اس کو ضعیف حدیث بیان کیا گیا ہے. ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ لے نہیں سکتے. ایک حدیث ضعیف ہو لیکن کئی طریقوں سے ہو تو پھر وہ عمل میں درجہ حسن کے پہنچ جاتی ہے. یہ بات میں پہلے آپ لوگوں کو بتلا چکا ہوں. بہرحال اللہ تعالی ہمارے لیے اس درس حدیث کو قبول فرمائے. یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کے سامنے یہ علم کی فضیلت یا علماء کی فضیلت یا طالب علموں کی فضیلت بیان کر کے تم سے کوئی عزت حاصل کرنا, عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے میرے عزیزو. بس صرف یہ تو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا کہ چونکہ ہم ایک طرح چل رہے ہیں, سبق کو چلا رہے ہیں کتاب العلم کے اندر, تو یہ حدیثیں آئی ہیں. تو اگر الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے, آپ لوگ علماء کا اکرام بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو اعتراض ہوتا ہے. تو بھائی اگر کوئی آدمی انجینئر ہے اور اس کو انجینئر ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بڑا درجہ ملتا ہے تو میرے جیسا آدمی اس پر حسد کرے, تو یہ حسد کرنا میرا صحیح نہیں ہے. اسی طرح جن علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ان کے علم پر حسد کرنا ہے تو علم سیکھو, رشک کرو ان پر بھی کہ اللہ تمہیں بھی علم عطا فرمائے. اپنی اگلی زندگی کو 60-70 سال کی یا اس سے پہلے کی زندگی کو تم نے غلط راستوں پر گنوا دیا, اب بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت توفیق دی ہے یا کام سے ریٹائر ہو گئے تو اب لگے ہیں علماء کے پیچھے یا علماء کی فضیلت سننا نہیں چاہتے, تو یہ تو علماء کی فضیلت پر انکار کرنا, یہ حدیث پر انکار کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو حدیثیں پڑھی گئیں اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جن کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور جن جن لوگوں کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین. بھائی اگر کہ مجھے میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے، بات جو صاف تھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے. میں بھی عمل کا محتاج ہوں، ہم تب عمل کے محتاج ہیں. بس جو اللہ تعالیٰ خدمت لے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے، اور ہمارے درس و تدریس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اخلاص ہی صحیح بات ہے، جتنے لوگ سنتے ہیں یا نہیں بھی سنتے ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، جہنم سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین. اور بھائی مسجد کے لیے آپ تمام سے اپیل ہے کہ بھائی آپ اپنا تعاون فرمائیں، آن لائن جا کر بھی دے سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی یہ دعوت دے سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ لوگ جو ہیں واٹس اپ پر بھی میسج کر کے اپنے ساتھیوں کو دعوت دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کا کام بے انتہا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.